عبداللہ 2 کیسٹ نمبر 14 پہر ڈھلنے کے بعد تھکے تھکے سے رحمان صاحب بھی آ گئے. میں نے ان سے ریحان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو وہ ہوں ہاں کر کے ٹال گئے. میں بے چین ہو گیا اور ان کی منت کی کہ مجھ سے کچھ نہ چھپائیں. آخر رحمان صاحب نے ہتھیار ڈال کر مجھے وہ انہونی بھی سنا دی جس کا خدشہ شاید میرے اندر بہت پہلے سے کہیں بیٹھا ڈنک مار رہا تھا. رحمان صاحب نے بتایا کہ ریحان اس رات بے حد پرسکون نیند سویا تھا اور اٹھنے کے بعد بھی وہ بہت پرسکون رہا, لیکن سپہر کے بعد اس کے اندر عجیب سی بے چینی کے آثار پیدا ہونے لگے. فوراً کمرے کی کھڑکیاں کھول دی گئیں تاکہ اسے دن ہونے کا احساس ہوتا رہے, مگر وہ بے چینی سے ادھر ادھر سر پٹکتا ہی رہا. شاید اس کا وجود اندر سے چٹک رہا تھا اور برسوں سے اس کے اندر پلتی دوہری شخصیت کو جب لگاتار کئی راتوں تک اپنے اظہار کا موقع نہیں مل پایا تو اس نے ریحان کے اعصاب اکھیڑنا شروع کر دیے تھے. ماہر نفسیات کے کہنے پر شام سے پہلے ہی کھڑکیوں کے پردے گرا کر ریحان کے کمرے میں ایک ڈریسنگ ٹیبل اور میک اپ کا کچھ سامان پہنچا دیا گیا اور کمرہ باہر سے بند کر دیا گیا. لیکن کچھ ہی دیر میں ریحان نے سنگھار میں اس کے آئینے کو ایک ہی ضرب سے کرچی کرچی کر دیا اور سنگھار کا سارا سامان اٹھا کر دیوار پر دے مارا. اسپتال کے عملے نے فوراً ریحان کو قابو کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کا جنون بڑھتا ہی گیا اور آدھی رات تک وہ خرد کی آخری حد بھی پار کر چکا تھا. مجبوراً اسے بجلی کے جھٹکے دیے گئے, لیکن ریحان جس گلابی دھند کے پار جا چکا تھا وہاں سے واپس نہ لوٹ پایا. اگلی صبح اسپتال کی راہداریاں اس کے دیوانہ وار کہکہوں سے گونج رہی تھی اور پھر کچھ ہی دیر میں لوگوں کو کسی معصوم بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی. وہ معصوم بچہ جس کی پیاری ماں کو لوگ اس سے چھین کر لے جا رہے ہوں اور وہ رو رو کر اپنی ماں سے پوچھ رہا ہو کہ اب اسے رات کو لوری کون سنائے گی, کون صبح اس کے بال سنوارے گی اور کون اسے ہنس کر اپنے سینے سے لگائے گی. میرا دل پھٹنے لگا اور مجھے یوں لگا کہ ریحان کے ساتھ ساتھ میں بھی اسی گلابی دھند کے پار جا رہا ہوں. ہوش والوں کو کیا خبر. ریحان نے ہمیشہ کے لیے اپنا ناتا اس ہوش کی دنیا سے توڑ لیا تھا جہاں اس جیسے نازک احساس والے کے لیے زی ہوش خود دیوانہ تھا. یہ دنیا ویسے بھی اس کے کام کی نہیں, جہاں کانچ کا من رکھنے والوں کو ہر دم پتھروں کا سامنا رہتا ہے. اس شام جب سلطان بابا نے 3 دن کی بے چینی کے بعد ذرا دیر کے لیے غنودگی کی چادر اوڑی تو میں رحمان صاحب کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ریحان کو دیکھنے کے لیے گیا. آہنی سلاخوں سے پرے ایک ایسے کمرے میں جس کی دیواروں کو اندر سے چکنے اسٹیل سے ڈھک دیا گیا تھا اور جس کی آہنی چھت کے اندر صرف ایک بلب کے جلنے کے لیے جگہ چھوڑ دی گئی تھی, ریحان گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا. ہماری آہٹ سن کر اس نے سر اٹھایا اور کسی بچے کی طرح خوف زدہ ہو گیا اور پھر جلدی سے ہماری جانب سے پیٹھ موڑ کر بیٹھ گیا. لیکن اچانک ہی جیسے اسے کچھ یاد آیا اور وہ جلدی سے بھاگ کر سلاخوں کے قریب آ گیا. رحمان صاحب کی طرف دیکھ کر کہنے لگا, میری امی کب آئیں گی؟ رحمان صاحب نے جھوٹی مسکراہٹ لبوں پر سجائی, تمہاری امی جلدی آ جائیں گی, شرط یہ ہے کہ تم رو گے نہیں اور نہ ہی یہاں کے عملے کو تنگ کرو گے. ریحان خوش ہو گیا, ٹھیک ہے پکا؟ رحمان صاحب نے اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا, بالکل پکا. وہ فوراً جا کر اپنی جگہ پر یوں باادب بیٹھ گیا جیسے کوئی بہت تمیزدار بچہ اپنی ماں کے حکم کے مطابق کسی جگہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا ہے. پھر مجھ سے وہاں ٹھہرا نہیں گیا. کتنا نازک ہوتا ہے یہ انسان, کتنا کومل, کتنے ملائم احساس والا. پھر بدل کیسے جاتا ہے؟ مکاریاں, فریب, چال بازیاں, دشمنیاں, حسد, برائیاں, کینہ پروری, چوری, جھوٹ, خیانت اور دغا بازیاں کیسے سیکھ لیتا ہے؟ اگر جنوں انسان کو پھر سے ریحان کی طرح معصوم بنانے کے عمل ہی کا نام ہے تو اے کاش قدرت سبھی ہوش مندوں کو مجنوں کر دے. اور پھر شاید کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ ہوش والے بھلا جنوں کی حکایت کو کیا جانے, بے خودی کی لذت تو صرف دیوانوں ہی کا انعام ہے. یہ نادان ہوش والے تو بس ساہوکار کی طرح لین دین اور نفع نقصان کے پھیرے میں پڑے رہتے ہیں, لیکن ایک دن انہیں بھی یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر دیوانوں کے ساتھ ہی کوچ کرنا پڑتا ہے. میں واپس اسپتال تو آ گیا تھا لیکن اپنے دل کا ایک ٹکڑا وہیں ریحان کے پاس ہی چھوڑ آیا تھا. خود میری اپنی حالت بھی نہایت ابتر ہوتی جا رہی تھی. رگوں میں سلگتی چنگاریاں وقفے وقفے سے ایک بھڑکتا شعلہ بن کر میرے پورے سراپے کو جھلسا رہی تھی, لیکن میں ضبط کیے بیٹھا رہا. میں ایسے موقع پر ڈاکٹروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا کر سلطان بابا کے سامنے سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا, لیکن یہ جبر میں نے رات بھر خود پر اس طرح جھیلا کہ صبح میرا سارا بدن بخار میں پھنک رہا تھا. بالآخر صبح ڈاکٹروں نے سلطان بابا کے معائنوں کے حتمی نتائج دیکھنے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ انہیں جس جدید علاج کی ضرورت ہے وہ ملک کے صرف دو شہروں میں دستیاب ہے, جس میں ایک میرا اپنا شہر بھی شامل تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے ہمارے شہر کے لیے ہفتے بھر میں صرف ایک جہاز اڑتا تھا, اور بدقسمتی سے آج وہی دن تھا اور اڑان کا وقت بھی نکل چکا تھا. زمینی راستے سے جانے والی سلطان بابا کی حالت نہیں تھی اور ٹرین تک پہنچنے کے لیے کم از کم یہاں سے دو دن کا زمینی سفر درکار تھا. پھر نہ جانے رحمان صاحب کے ذہن میں کیا خیال آیا, انہوں نے دو چار فون گھمائے اور گھنٹے بھر بعد ہی آ کر یہ مژدہ سنایا کہ شہر کی بندرگاہ پر ایک بہت بڑا غیر ملکی بحری جہاز آ کر لگا ہے اور ٹھیک چھ گھنٹے بعد اس کی روانگی ہے. رحمان صاحب نے ہمارے لیے دو فرسٹ کلاس کے کیبن مختص کروا لیے تھے. ہمیں یہ بحری جہاز آج سے ٹھیک پانچویں دن شہر کی بندرگاہ پر اتار دیتا. بقول رحمان صاحب, یہاں بیٹھے رہنے سے بہتر تھا کہ ہم اپنی منزل کی جانب چل پڑتے, کیونکہ سات دن بھی اگر موسم یا کسی دوسری انہونی کی وجہ سے ہم سے اگلی فلائٹ بھی رہ جاتی ہے تو مزید دیر بھی ہو سکتی تھی. میں نے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو انہوں نے زور سے میرا کاندھا تھپ تھپایا اور میرے ساتھ سامان سمیٹنے میں مشغول ہو گئے. جب ہم بندرگاہ پہنچے تو وہ عظیم الشان نیلے رنگ کا بحری جہاز, جس کی سات منزلیں تو دور ہی سے گنی جا سکتی تھیں, کسی فوج کے فاتح سپہ سالار کی طرح سینہ تانے لنگر انداز تھا. جہاز پر سنہری اور سفید حروف میں بڑا بڑا کاسا بلانکا لکھا ہوا تھا اور اطالوی نژاد عملہ عرشے پر اور نیچے سیڑھیوں پر کھڑا آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا. اس بحری جہاز کو دیکھتے ہی مجھے اسی جیسے ایک دیو ہیکل سفینے کے ڈوبنے کا واقعہ یاد آ گیا, جس سے جڑی محبت کی ایک لافانی داستان کو لوگوں نے پردے پر بھی بے حد سراہا تھا. رحمان صاحب کے عملے نے ایمبولنس سے اتار کر اسٹریچر پر لیٹے سلطان بابا کو نہایت احتیاط سے مشین کے ذریعے اوپر جہاز پر پہنچا دیا. جہاز کے بھونپو نے ایک زوردار ہنکارا بھرا اور میں نے رحمان صاحب کی جانب الوداعی ہاتھ بڑھا دیا. انہوں نے میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور بولے, زندگی رہی تو تم سے ملاقات ضرور ہوگی. میں جانتا ہوں تم نے سلطان بابا کی حالت کے پیش نظر اپنی تکلیف ہم سب سے چھپائے رکھی، لیکن تم اسے میرا حکم سمجھ لو یا درخواست کہ اپنے شہر پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنا چیک اپ بھی ضرور کراؤ گے۔ تمہارے یہاں کے معالج تمہارے لیے بے حد فکر مند ہیں، انہیں ابھی تک تمہاری بیماری کی بھی ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آئی، اور تمہیں یوں درمیان میں ہی سب چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ان کے حکم کی تعمیل ضرور کروں گا۔ وہ تب تک وہیں بندرگاہ کی میلوں پھیلی سلیب پر کھڑے رہے جب تک جہاز لہریں اچھالتا اور کسی مست ہاتھی کی طرح جھومتا گہرے پانیوں میں نہیں نکل آیا۔ جہاز نے جس وقت لنگر اٹھایا تھا اس وقت عصر کا وقت تھا، اور اب مغرب بھی ڈھل چکی تھی۔ میں سلطان بابا کو ان کے کیبن میں دوا کھلا کر کمبل اوڑھا کر باہر عرشے پر نکل آیا۔ کھلے سمندر میں سورج ڈوبنے کے بعد بھی بہت دیر تک شفق کی لالی برقرار رہتی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب سورج غروب ہونے سے پہلے سمندر کے ساتھ اپنی آخری جنگ لڑ رہا تھا، تب اس کی سنہری کرنوں نے افق تا افق لہروں کو اپنا سونا سونپ کے درخواست کی کہ آج وہ سورج کو نہ ڈبوئے۔ لیکن سمندر بھلا کب کسی کی سنتا ہے جو ان معصوم کرنوں کی مانتا؟ نتیجتاً ازل سے جاری اس لڑائی میں ایک بار پھر شام ڈھلے سورج کو ہتھیار ڈالنا ہی پڑے، اور سمندر ایک بار پھر جیت گیا۔ میں جانے کتنی دیر تک عرشے پر لوہے کی ریلنگ کے پاس کھڑا لہروں کو سمندر کی جیت کا جشن مناتے دیکھتا رہا۔ اچانک پیچھے سے کسی کے کنگارنے کی آواز سنائی دی۔ میں چونک کر پلٹا تو احرام باندھے کوئی عازم حج کھڑا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ بندرگاہ پر جہاز میں سوار ہوتے میری نظر عازمین حج کی ایک ٹولی پر بھی پڑی تھی۔ وہ رائے حق کا مسافر مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ کہیں بہت دور کھوئے ہوئے لگ رہے ہو، میں نے سوچا کہیں سمندر کا جادو تمہیں کھینچ ہی نہ لے، اس لیے مخل ہو گیا، معافی چاہتا ہوں۔ میں بھی دھیرے سے مسکرایا۔ میرے اندر بے وقت وقت نہ جانے ایسے کتنے سمندر ٹھاٹھے مارتے رہتے ہیں، اس کا جادو ٹونا میرے لیے نیا نہیں۔ بہت خوب، کوئی لمبا سفر درپیش ہے، اور وہ بزرگ اب کیسے ہیں جو تمہارے ساتھ سفر کر رہے ہیں؟ میں نے جہاز پر سوار ہوتے وقت انہیں تمہارے ساتھ دیکھا تھا۔ جی، وہ آرام کر رہے ہیں، طبیعت کچھ مجمل ہے ان کی۔ ہم اگلی بڑی بندرگاہ پر اتر جائیں گے، وہی میرا شہر اور ہماری منزل بھی ہے، اس نے با آواز بلند کہا۔ انشاءاللہ۔ کچھ دیر ہم دونوں پہاڑ جیسی لہروں کو نیچے جہاز کے پیندے سے ٹکرا کر فنا ہوتے دیکھتے رہے۔ پھر میں نے ہی آداب تکلم کو ملحوظ سے خاطر رکھتے ہوئے بات جوڑی۔ البتہ آپ کا سفر کافی طویل ہے، کتنے عرصے میں پہنچ جائیں گے اس کے گھر؟ شاید 14-15 دن لگیں گے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہی 15 دن 25 سالہ زندگی کا حاصل ہے۔ تم نے حج کیا ہے؟ نہیں، مجھے فی الحال یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے ابھی تک یہ بہت ہمت اور حوصلے کا کام لگتا ہے۔ جانے میرا ظرف اس قابل کبھی ہو بھی پائے گا یا نہیں۔ وہ ہنس دیے۔ سب بلاوے کی بات ہے میاں، بلاوا آ جائے تو لمحوں میں انسان کا اندر تیار ہو جاتا ہے۔ خود میرا بھی حال تم سے کچھ مختلف نہیں تھا، مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی اس سفر کے لیے نکل ہی نہیں پاؤں گا، لیکن جب بات بننے لگی تو یوں بنی کہ جیسے بس اسی سفر کے انتظار میں ہی تو میری ساری عمر کٹی ہے۔ وہ کافی دلچسپ انسان تھے، ان کا نام حبیب البشر تھا۔ تیسری منزل پر چند دوسرے ایشیائی باشندوں کے ساتھ ان کا مشترکہ کیبن تھا۔ وہ کافی دیر تک میرے ساتھ عرشے پر کھڑے باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ چند سال پہلے نیو یارک میں کاروبار کرتے تھے، اور مذہب سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ یا رابطہ نہیں تھا۔ میں نے بے خیالی ہی میں پوچھ لیا، آپ نیو یارک میں کیا کرتے تھے؟ میرا ڈانس کلب تھا وہاں، ویکینڈ پر پارٹی اور فنکشن کا اہتمام کروایا کرتا تھا میں۔ جواب سن کر میں زور سے چونکا، وہ میری کیفیت بھانپ گئے۔ میں نے معذرت کی کہ خامخواہ ان کی نجی زندگی کو کریدا۔ وہ ہنس دیے، ایسی کوئی بات نہیں میاں، میں نے کہا نا کہ میں 14-15 سال کی عمر میں امریکہ منتقل ہو گیا تھا، لہذا میرا اسلام سے برائے نام رشتہ بھی قائم نہ رہ سکا۔ پھر ایک دن کچھ لوگ میری زندگی میں آئے اور میری راہیں بدلتی گئیں۔ وہ دور افق کے پار کچھ دیکھتے ہوئے کھو سے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس روز نیو یارک میں پیدل چلنے کا دن منایا جا رہا تھا، لہذا لوگ قریبی مقامات تک پیدل چل کر جا رہے تھے۔ سڑکوں پر کسی میلے یا تہوار جیسی بھیڑ تھی۔ نوجوان حبیب بھی ہلکی ہلکی گرتی برف میں سردی سے جمتے ہاتھ اوور کوٹ کی جیب میں ڈالے سیٹی پر کوئی مشہور دھن گنگناتا کلب کی جانب جا رہا تھا۔ آسمان کے تیور بتا رہے تھے کہ کسی بھی وقت برف باری تیز ہو سکتی ہے، لہذا لوگوں کے قدموں میں تیزی آ رہی تھی۔ تیز سرد ہوا کے تھپیڑے لباس کے اندر داخل ہو کر جسم کے پار نکلے جاتے تھے۔ حبیب قریبی چوراہ کے سگنل پر پہنچا تو بتی سرخ تھی۔ اچانک پیچھے سے کسی نے پکارا، نوجوان کیا تم 2 لمحوں کے لیے ہماری بات سن سکتے ہو؟ حبیب چونک کر پلٹا۔ پیچھے 5 باریش بزرگوں کی ایک ٹولی کھڑی تھی۔ جی فرمائیے۔ کیا تم ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے صرف 10 منٹ دے سکتے ہو اللہ کے لیے؟ حبیب سمجھا کہ وہ کوئی چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو بزرگ اس کا مقصد سمجھ کر مسکرائے، نہیں پیسہ نہیں، صرف وقت، اور وہ بھی 10 منٹ۔ لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور پھر نیو یارک جیسے شہر میں آپ کو کوئی بھی 10 منٹ نہیں دے گا، یہاں وقت ہی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ تبھی تو ہم نے کہا اپنا قیمتی وقت دے سکتے ہو اس اللہ کے نام پر جس نے تمہیں پیدا کیا اور اتنی اچھی صورت دی اور آرام دہ زندگی عطا کی۔ ہم تم سے تمہارے 10 منٹ مانگنے کے لیے 7 سمندر پاس سے آئے ہیں، اور یہاں سب سے ہمارا بس اتنا ہی مطالبہ ہے، لیکن اب تک زیادہ تر دھتکار ہی ملی ہے۔ حبیب نے کچھ دیر سوچا اور پھر نہ جانے کیوں اس کا دل پسیج گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف 10 منٹ، 1 سیکنڈ بھی زیادہ نہیں، کیونکہ مجھے اپنے کلب پہنچنا ہے اور ایک بہت ضروری شو کا اہتمام کرنا ہے۔ سگنل کھل چکا تھا۔ بارش ٹولی حبیب کو سامنے ہی شیشوں کے بڑے بڑے دروازوں والے ایک کیفے میں لے گئی۔ برف باری تیز ہو چکی تھی، سڑک پار کرتے ہوئے لوگوں کے قدموں کے نشان برف پر بننے شروع ہو چکے تھے۔ حبیب نے کیفے میں داخل ہو کر سر کے بالوں میں جمی برف کو جھاڑا۔ انہوں نے کھڑکی کے سامنے والی میز سنبھال لی۔ ایک بزرگ نے بیگ میں سے ایک کتاب نکالی اور اس کی تلاوت کی۔ ساتھ بیٹھے دوسرے بزرگ نے ترجمہ سنایا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تلاوت جاری رہی اور ترجمہ ہوتا رہا۔ ٹھیک 9.5 منٹ بعد بزرگ نے تلاوت بند کر دی۔ 10 منٹ پورے ہونے کے ہیں، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے اپنے وقت میں سے 10 منٹ اللہ کے نام کر دیے۔ جزاک اللہ۔ لیکن حبیب ابھی سیر نہیں ہوا تھا۔ کیا آپ میرے لیے 5 منٹ مزید یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ میں اپنا وقت کور کرنے کے لیے زیر زمین ٹرین پکڑ لوں گا۔ بزرگ نے بنا کچھ کہے پھر سے کتاب کھولی اور مزید 5 منٹ تلاوت کی۔ حبیب نے گھڑی دیکھی۔ اگر میں اپنے عملے کو موبائل کے ذریعے اپنا ایک پیغام بھیج دوں تو وہ میرے پہنچنے تک کچھ انتظامات شروع کر سکیں گے۔ اس صورت میں میرے پاس مزید 15 منٹ بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی اور مصروفیت نہ ہو تو میں مزید سننا چاہوں گا۔ 15 منٹ مزید تلاوت ہوتی رہی، لیکن حبیب اب بھی کچھ بے چین سا تھا۔ طے یہ ہوا کہ وہ اپنا شو ختم کر کے 10:00 بجے دوبارہ اس کیفے میں آئے گا اور پوری صورت دوبارہ سنے گا۔ وہ رات بھی آ گئی اور نصف شب تک تلاوت بھی ہوتی رہی، لیکن معاملہ اب بھی وہی تھا، حبیب کی تشنگی۔ پھر طے یہ ہوا کہ حبیب اتوار کے روز جماعت کے ساتھ مین ہٹن کے علاقے میں پورا ایک دن گزارے گا۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ حبیب نے ہچکچاتے ہوئے بزرگ سے پوچھا کہ یہ پوری کتاب اور یہ پورا پیغام سننے کے لیے اسے ان لوگوں کے ساتھ کتنا وقت بتانا ہوگا، کیونکہ 3 دن تو وہ کسی نہ کسی طرح نکال ہی لے گا۔ بزرگ نے کہا، جزاک اللہ، اور 3 دن کے لیے حبیب البشر ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر 3 سے 10 اور 10 سے بعد 40 دنوں تک جا پہنچی، اور جب 40 دن کے بعد حبیب گھر پہنچا تو وہ حبیب نہ تھا جسے اس کی گلی نمبر 128 والے لوگ جانتے تھے۔ ڈانس کلب دھیرے دھیرے کافی کے کیفے میں تبدیل ہو گیا، جس کے باہر لگا بڑا سا بورڈ دور سے لوگوں کو نظر آ جاتا تھا، جس پر لکھا تھا، یہاں شراب فروخت نہیں کی جاتی۔ زندگی کا پہیہ گھومتا رہا، اور اپنے وقت میں سے دیے گئے 10 منٹوں نے حبیب کو کچھ ایسا خراج ادا کیا کہ وہ خود ان لوگوں کا سربراہ بن گیا جو لوگوں سے اللہ کے لیے 1 منٹ طلب کرنے میں دنیا بھر میں گھومتے پھرتے ہیں۔ پھر ایک دن حبیب 1 لوگوں کے ساتھ مشرقی ساحل والے اپنے آبائی شہر میں اترا، اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ حبیب صاحب اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئے۔ 20 برس کا جمع پانی ان کی آنکھوں سے نکل کر سمندر کے نمک کو مزید نمکین کرنے کے لیے بیتاب ہو رہا تھا۔ بقول ان کے، 20 برس بعد آخر کار ان کا وہاں سے بلاوا آ ہی گیا تھا، جہاں جا کر وہ ماتھا ٹیک کر تب تک نہ اٹھتے جب تک انہیں اپنے پچھلے ہر گناہ کی معافی کا یقین نہیں ہو جاتا۔ وہ یہ شکوہ بھی کرنے جا رہے تھے کہ وہ پراسرار بندے جو عمر کے 34ویں سال میں نیو یارک کے ایک چوراہے پر ان سے ملے تھے، وہ انہیں پہلے کیوں نہیں ملے؟ وہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی جالی سے اپنی جبین ٹکا کر تب تک رونا چاہتے تھے جب تک ان کی آنکھوں کا پانی بھی آب زمزم کی طرح میٹھا نہ ہو جائے۔ میں عقیدت سے اس انسان کی طلب کو محسوس کرتا رہا۔ سمندر کی لہریں اب بپھرتی جا رہی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا۔ نچلی منزل پر اول درجے کے مہمانوں کے ریسٹورنٹ کی گھنٹی بج چکی تھی، اور اندر سے پیانو کی ہلکی سی موسیقی کی تانے باہر عرشے تک بھی پہنچ رہی تھی۔ حبیب صاحب 3ری منزل کے مہمان تھے، لہذا انہیں اسی ریستوران میں کھانا کھانے جانا تھا۔ میری مجبوری یہ تھی کہ رحمان صاحب نے بنا مجھ سے پوچھے ہی جہاز کے سب سے اعلی حصے کے ٹکٹ کروا لیے تھے۔ مجھے جہاز کا اطالوی عملہ 2 مرتبہ آ کر یاد دہانی کروا چکا تھا کہ کھانا نیچے ریستوران میں چن دیا گیا ہے۔ حبیب صاحب بھی نیچے جانے کے لیے پلٹے۔ اچانک میں نے ان سے پوچھا، کیا وہاں پہنچنے تک میں آپ کو یاد رہ پاؤں گا؟ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ میرے لیے اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ اور اس جالی کے سامنے بھی اگر آپ کو یاد رہے تو؟ حبیب صاحب تڑپ کر پلٹے، ہاں ضرور، کیوں نہیں، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کوئی خاص دعا کرانی ہے تو وہ بھی بتا دو۔ میں کچھ دیر خاموش رہا۔ ہاں بہت خاص، دعا بھی کیا ہے، بس ایک پیغام ہے کہ آپ نے اسے صرف 40 دن میں پا لیا، میں 40 صدیاں بھی اجازت کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے مکمل دیوانہ کرنے سے پہلے ایک بار 1 لمحوں کے لیے فرزانگی عطا کر دے، وہ فرزانگی جو میری آنکھوں پر پڑے سب پردے اٹھا دے۔ جانے حبیب صاحب کو میری بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں، وہ کچھ دیر نم آنکھوں سے میری جانب دیکھتے رہے، پھر دھیرے سے بولے، انشاءاللہ۔ میں ان سے رخصت ہو کر نیچے ریستوران میں پہنچا تو کھانا لگایا جا چکا تھا۔ خوبصورت سفید اور نیلی وردیوں میں چاک و چوبند بیرے اور دیگر عملہ مہمانوں کی خدمت میں مشغول تھا. ایک جانب پیانو پر ایک خوشگلو دوشیزہ بیٹھی کسی اطالوی اوپرا کا کوئی مشہور گیت بجانے کے ساتھ ساتھ دھیمے سروں میں گنگنا بھی رہی تھی. سارے حال میں غیر ملکی مسافر ہی نظر آ رہے تھے. میں نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سلاد اور اناناس کی چند کاشیں رکھی اور ایک اندھیرے گوشے کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ سامنے سے آتی ایک غیر ملکی خاتون سے جو اپنی چار پانچ سالہ بچی کو پکڑنے کے لیے لپک رہی تھی زور سے ٹکرا گیا. میری پلیٹ سے سلاد ان کے لباس اور پھر زمین پر بکھر گیا. ان کا پارا ایک دم ہی آسمان کو چھو گیا اور انہوں نے بنا میری معذرت سنے انگریزی میں مجھے بے نقد سنانا شروع کر دی. حالانکہ غلطی بھی انہی کی تھی. میرے سادہ سے شلوار کرتے کی وجہ سے شاید وہ مجھے بھی نچلے عملے کا ہی کوئی رکن سمجھی تھی اور پھر پورا حال ہماری جانب متوجہ ہو چکا تھا. جانے کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں احمق لوگ جنہوں ریستوران کے آداب کی تمیز بھی نہیں. میرے سارے لباس کا بیڑا غرق کر دیا. اس آدمی کو کس نے حال میں آنے دیا ہے؟ میری کپتان سے بات کرو ابھی فوراً اسی وقت. وہ بنا وقفے سے چلائے جا رہی تھی. میں چپ چاپ کھڑا اپنی وضاحت پیش کرنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک جہاز کی ایک اٹینڈنٹ بدحواس سی میری جانب دوڑتی ہوئی آئی. وہ جو بزرگ آپ کے ساتھ تھے نا, ان کی حالت بگڑ رہی ہے. کاسا بلانکا. یہ سنتے ہی میں اس عورت کو چیختا چلاتا چھوڑ کر اپنے کیبن کی جانب لپکا. وہاں پہلے ہی سے جہاز کی طبی ٹیم کے مستند ڈاکٹر موجود تھے. سلطان بابا کو آکسیجن لگائی جا چکی تھی اور ان کی سانس رک رک کر چل رہی تھی. میں نے گھبرا کر ڈاکٹر سے پوچھا, کیا ماجرا ہے؟ ڈاکٹر نے سلطان بابا کی نبض سے ہاتھ اٹھایا. عام طور پر بوڑھے افراد کو سمندری بخار یعنی سی سکنس ہو جاتی ہے. ایسے میں متلی, چکر آنا یا دل گھبرانا معمول کی بات ہے, لیکن چونکہ یہ بزرگ پہلے ہی سے بیمار چلے آ رہے تھے لہذا دونوں وجوہ نے مل کر ان کے نظام تنفس کو ایک دھچکا دیا ہے. بہرحال ہم نے آکسیجن لگا دی ہے. ہمارے عملے کی نرس ساتھ والے کے بن ہی میں رات بھر موجود رہے گی. اگر آپ ذرا سا بھی غیر معمولی بات محسوس کریں تو فوراً اسے طلب کر سکتے ہیں. شب بخیر. فرانسیسی ڈاکٹر انگریزی میں مجھے تسلی دے کر وہاں سے رخصت ہو گیا. نرس بھی اطالوی تھی. اس نے مجھے خود کار گھنٹی کا ریموٹ پکڑا دیا کہ ضرورت پڑنے پر میں یہ صرف بٹن دبا دوں تو وہ حاضر ہو جائے گی. میں نے سلطان بابا کے بستر کے بالکل سامنے پڑی آرام کرسی سنبھالی اور کیبن کی روشنیاں مدھم کر کے کرسی پر کمر ٹکا لی. جانے کتنی دیر میں آکسیجن سلنڈر کے ساتھ جڑی شیشے کی نلکی میں پانی کے بلبلے بن کر ختم ہوتے دیکھتا رہا. ہماری زندگی بھی تو فقط پانی کا ایک بلبلا ہی ہے. یہاں بنا وہاں ختم. جانے رات کا وہ کون سا پہر تھا کہ کیبن کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. پہلے تو میں اسے اپنا وہم سمجھا, لیکن دوسری مرتبہ دستک کی آواز واضح تھی. میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو راہداری میں رات کے کھانے کے لباس یعنی ڈنر سوٹ میں ایک وجیہ شخص باریک سا خوبصورت نظر کا چشمہ لگائے کھڑا تھا. اس نے میری جانب ہاتھ بڑھایا. اس وقت زحمت دینے کی معافی چاہتا ہوں, مجھے راہیل کہتے ہیں. میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا. میں عبداللہ ہوں, کہیے آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ کچھ ہچکچایا. دراصل میں تم سے معذرت کرنے آیا ہوں. ڈائننگ ہال میں تم پر بلا وجہ چلانے والی میری بیوی نتاشا تھی. میں جانتا ہوں کہ غلطی تمہاری نہیں تھی, لیکن اس نے تمہاری بہت بے عزتی کی. اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں. میں نے تمہارے چہرے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ تم ایشیائی ہو, اور پھر جب میں نے جہاز کے عملے سے تمہارے کوائف پوچھے تو پتا چلا کہ تم میرے ہم وطن بھی ہو. میں در حقیقت تم سے بے حد شرمندہ ہوں. میں نے انہیں تسلی دی, بھول جائیے, مجھے آپ سے کوئی گلا نہیں. نہیں, یہ بھولنے والی بات نہیں ہے, لیکن نتاشا خود شدید ڈپریشن کا شکار ہے اور اس نے نہ جانے کس بات کا غصہ تم پر اتار دیا, ورنہ وہ عمومی طور پر نہایت شائستہ اتوار کی خاتون ہے. میں نے ان کا تعصف کم کرنے کی ایک اور کوشش کی. آپ اپنے دل پر کوئی بوجھ نہ لیں. یقین کریں میں ڈائننگ ہال سے نکلنے سے پہلے ہی سب فراموش کر چکا تھا. دراصل میں کچھ اپنی پریشانی میں مبتلا ہوں, اس لیے مجھے جلدی وہاں سے نکلنا پڑا. ہاں مجھے پتہ چلا ہے, اب کیسے ہیں وہ بزرگ؟ کچھ بہتر ہیں, یہ انہی کا کیبن ہے, میرا کیبن ساتھ والا ہے. اتنے میں عملے کی ایک اٹینڈنٹ ہمارے قریب آئی اور مؤدب انداز میں راحیل صاحب سے مخاطب ہوئی. جناب آپ نے فرسٹ کلاس کے ایگزیکٹو سویٹ کے لیے حکم دیا تھا, لیکن معلومات کرنے پر پتا چلا ہے کہ اس وقت کوئی بھی رائل یا ایگزیکٹو کیبن خالی نہیں, لہذا ہم معذرت خواہ ہیں. البتہ اگر آپ پسند کریں تو چوتھی منزل پر ایک دوسرے درجے کا کیبن فی الوقت میسر ہے. آپ کہیں تو اسے آج رات کے لیے آپ کے لیے بک کر دیا جائے. راحیل صاحب نے اس بات میں سر ہلایا. ٹھیک ہے, جیسا آپ مناسب سمجھیں. اطالوی لہجے میں انگریزی بولنے والی اٹینڈنٹ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی. میں نے راحیل صاحب سے پوچھا, کیا آپ کو جگہ کا مسئلہ درپیش ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ رات میرے کیبن میں بھی گزار سکتے ہیں, میں ویسے بھی رات بھر اپنے ہم سفر کے کمرے میں گزاروں گا, انہیں میری تیمارداری کی ضرورت ہے. راحیل صاحب ہچکچا سے گئے. نہیں نہیں, کچھ انتظام ہو جائے گا, آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں. لیکن میں نے اصرار کر کے اپنے کیبن کی چابی ان کے حوالے کر دی اور خود سلطان بابا کے کیبن میں چلا آیا. رات کے آخری پہر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ والے کیبن میں کچھ تیز لہجے میں بحث کی آوازیں ابری ہوں, لیکن میں نے دانستہ راہداری میں نکلنے سے گریز کیا. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میاں بیوی میں کچھ انبن چل رہی ہے, لہذا بہتر یہی تھا کہ میں انہیں اپنے معاملات سلجھانے کا موقع دوں. صبح تک سلطان بابا نے دو مرتبہ آنکھیں کھولی اور دونوں مرتبہ مجھے جا کر سونے کا اشارہ کیا, لیکن وہ میرے جواب سے بھی خوب واقف تھے. صبح کے بعد ان کی نیند کچھ پرسکون ہوئی تو میں باہر نکل آیا. ٹھیک اسی وقت راحیل صاحب بھی ناشتے کے لیے ڈائننگ ہال کی طرف نکل رہے تھے. مجھے دیکھ کر تیزی سے میری طرف بڑھے. رات میں ٹھیک طرح سے تمہارا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا, نتاشا نے مجھے آدھی رات کو ہی ڈھونڈ لیا تھا. دراصل ہمارے درمیان تمہارے معاملے پر ہی کچھ انبن ہو گئی تھی, اس لیے میں اپنا کیبن چھوڑ کر چلا آیا تھا. پہلے تو وہ میرے کیبن سے یوں چلے آنے پر بہت ناراض ہوئی, اور جب میں نے اسے یہ بتایا کہ میں اس وقت اسی نوجوان کے کیبن میں ہوں جسے اس نے بھرے حال میں سخت سست سنائی تھی, تو وہ بہت دیر تک تو کچھ بول ہی نہیں پائی. اتنا شرمندہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا. میں رات ہی اپنے کیبن واپس لوٹ گیا تھا. بہرحال تمہارا بہت شکریہ. انہوں نے کیبن کی چابی میرے ہاتھ پر رکھ دی اور مجھے اپنے ساتھ ناشتے کے لیے چلنے کی دعوت دی. میں نے ان سے کہا کہ میں لباس تبدیل کر کے نیچے ہال میں ان سے ملوں گا. کبھی کبھی نیم گرم پانی کا ایک طویل شاور ہماری رگوں سے تھکن یوں نچوڑ لیتا ہے جیسے گیلی ریت پر لکھے کسی نام کو سمندر کی ایک بڑی لہر اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے. میں نیچے ڈائننگ ہال پہنچا تو کھڑکیوں کے پردے ہٹائے جا چکے تھے اور باہر آسمان پر ہلکے ہلکے بادلوں سے چھن کر آتی دھوپ نے ہال کے چاروں طرف لکڑی کے چکنے فرش پر دھوپ کی درجنوں کھڑکیاں سی بنا رکھی تھی. میں ابھی بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر ہی رہا تھا کہ راحیل صاحب نے آواز دی. یہیں آ جاؤ نوجوان, ہماری میز پر ایک کرسی خالی ہے. لیکن میں نے دور ہی سے ہاتھ ہلا کر ان کا شکریہ ادا کیا اور عرشے کی جانب کھلتی ایک کھڑکی کے قریب پڑی میز پر اپنے دلیا کا پیالہ رکھ دیا. تب ہی میں نے نتاشا کو میز سے اٹھ کر اپنی جانب آتے دیکھا. وہ 30-32 سال کی ایک دلکش خاتون تھی, سلیقے سے کٹے ہوئے سنہرے بال جو فلیپر سے میچنگ اسکارف سے بندھے ہوئے تھے. میں نے انہیں آج دوسری مرتبہ دیکھا تھا اور دونوں ہی مرتبہ جانے کیوں مجھے ان کے چہرے کے ایک زاویے سے کبھی کے ساحر کی پسندیدہ ہالی ووڈ آرٹسٹ کیتھرین زیٹا جونز کی جھلک بہت واضح محسوس ہوئی تھی. وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں اجازت لے کر میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی. کل رات راحیل صاحب بھی مجھ سے اردو ہی میں بات کر رہے تھے, لیکن نتاشا کو اردو میں اپنے لفظ جوڑنے کے لیے کافی مشقت کرنا پڑ رہی تھی. میں نے کچھ دیر انہیں یہ ناکام کوشش کرنے دی اور پھر دھیرے سے ان سے انگریزی میں کہا کہ وہ چاہیں تو اب یہ کوشش ترک کر کے مجھ سے انگلش میں بات کر سکتی ہیں. کچھ دیر کے لیے تو وہ بنچکا سی رہ گئی, اور پھر انتہائی ندامت سے بولی، او تو تم انگلش بول لیتے ہو، لیکن مجھے تو راہیل نے بتایا تھا کہ، پھر تو میں مزید نادم ہوں کیونکہ تم نے میری گزشتہ رات کی ساری گفتگو سمجھ لی ہوگی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں کبھی کسی پر اس طرح نہیں چلائی۔ میں مسکرایا، چلیں یہ اعزاز میری قسمت میں لکھا تھا، ورنہ عام طور پر بیچارے شوہر کا نصیب ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور ان کے چہرے پر چھایا ہوا تکدر کم ہو گیا۔ ویسے تم عجیب لڑکے ہو، جس عورت نے تمہیں یوں سرے بازار رسوا کیا، اسی کے شوہر کو تمہیں رات گزارنے کے لیے اپنا کیبن پیش کر دیا۔ کیوں؟ میں نے ان سے بھی وہی کہا جو رات کو راہیل صاحب سے کہہ چکا تھا کہ وہ یہ سب فراموش کر دیں۔ ہماری میز کے بالکل ساتھ والی میز پر ایک نو بیاہتہ انگریز جوڑا ناشتہ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کس بات پر لڑکے نے لڑکی سے بہت پیار سے پوچھا، سچ کہو تم میرے ساتھ خوش تو ہو نا؟ لڑکی نے ہنستے ہوئے زور سے کہا ہاں، اور پھر وہ دونوں ہنس پڑے۔ قریب ہونے کی وجہ سے ان کی ساری گفتگو ہم تک پہنچ رہی تھی۔ نتاشا مسکرائی، کتنی عجیب بات ہے، برسوں سے یہ سوال عورت سے تبھی کیا جاتا ہے جب اس کے پاس ہاں کہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کون بے وقوف شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کو پیٹتے ہوئے یہ سوال کرے گا۔ میری بات سن کر وہ پھر زور سے ہنس پڑی، لیکن ان کی اداس آنکھیں کچھ اور ہی فسانہ سنا رہی تھی۔ میں نے ان سے معذرت کی کہ کل رات میری وجہ سے راہیل صاحب کا ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ وہ جلدی سے بولی، نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم صرف ایک بہانہ بنے، ورنہ ہمارے درمیان بہت دن پہلے ہی سے سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اگلی بندرگاہ پر اتر کر ہم قانونی طور پر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ میرے اندر جیسے ایک چھناکا سا ہوا۔ یہ بات میرے لیے کچھ اتنی ہی غیر متوقع تھی، وہ شاید میری حالت بھانپ گئی، شاید میں نے تمہیں دھچکا پہنچایا۔ مجھے افسوس ہے مگر سچ یہی ہے، ہمارے درمیان جمود طاری ہو رہا تھا، اور شاید جمود محبت کی موت ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ محبت کو جمود سے بچانا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح جیسے محبت کا ہو جانا ہمارے بس سے باہر ہوتا ہے۔ میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ مشرق کی عورت جس بات کو چھپانے کے لیے زندگی بھر چپ رہتی ہے، مغرب کی عورت نے وہی حقیقت کتنی آسانی سے بیان کر دی تھی۔ میں چپ رہنا چاہتا تھا، مگر پھر وہ آداب گفتگو کی زنجیر آڑے تھی۔ ہمارے مشرق میں ہزاروں لاکھوں محبتیں ایسے جمود کا شکار ہونے کے باوجود صرف ایک بندھن کی حرمت کی خاطر اپنی طبعی موت کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ جانے یہ ان کی خوش قسمتی ہے یا حرمان نصیبی، لیکن شاید یہ رشتہ کبھی نہ کبھی ایسی قربانی ضرور مانگتا ہے۔ وہ اپنی پلیٹ میں رکھے آملیٹ کو کانٹے سے ادھر ادھر دھکیلتی رہی، لیکن ان کا دھیان کسی اور جانب تھا۔ جانتی ہوں ساری بات شاید اختیار کی ہے، کاش میں بھی تمہارے مشرق کی عورت کی طرح بہت سی باتوں پر اختیار رکھنے کے باوجود بے اختیار ہوتی۔ میں نے تردید مناسب نہیں سمجھی۔ ناشتے کے بعد میں بہت دیر تک سلطان بابا کے کیبن میں ان کے سرہانے بیٹھا رہا۔ انہیں اب بھی خود سے زیادہ میری فکر کھائی جا رہی تھی، اور وہ مختلف بہانوں سے مجھ سے وعدہ لیتے رہے کہ میں شہر پہنچتے ہی خود کو کم از کم ایک ہفتے کے لیے ڈاکٹروں کے حوالے کر دوں گا۔ شہر کا ذکر آنے پر ایک دم ہی میرے ذہن میں اس پری کا تصور ابھر آیا جو اس سارے فسانے کی بنیاد تھی۔ جانے میں اس کا سامنا کیسے کر پاؤں گا، میری سانسیں تو اس کے تصور سے ہی تھمنے لگتی ہیں۔ اتنے عرصے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر جانے میرا کیا حال ہوگا۔ میں جہاز پر سوار ہونے سے قبل ہی رحمان صاحب کے ذریعے اپنے گھر واپسی کی اطلاع کروا چکا تھا، اور یقیناً مما پپا نے زہرا کو بھی میری آمد کی اطلاع دے دی ہوگی۔ جہاز کے بندرگاہ میں لنگر انداز ہونے میں ابھی 3 دن باقی تھے، لیکن مجھے ان لمحوں میں کچھ ایسا محسوس ہونے لگا کہ کبھی کبھی انتظار خود وصل کی لذت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن اس کیفیت کا اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو خود کسی طویل ریاضت سے گزر کر اپنی منزل کو بالکل سامنے پا کر بھی خود کو سویرا ہونے تک روکے رکھتے ہیں۔ میں بھی عرشے پر بچھی نیلی باندھ سے بنی آرام کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا دور اس افق کو دیکھ رہا تھا جس سے پرے وہ زہرہ جبیں رہتی تھی، اور انتظار کی اسی لذت کو محسوس کر رہا تھا جو کسی کسی کا مقدر ہوتی ہے۔ اتنے میں مجھے اپنے عقب سے نتاشا کی آواز سنائی دی، کیا میں مغل ہو سکتی ہوں؟ میں جلدی سے سنبھل کر بیٹھ گیا، وہ بھی میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ راحیل صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ نتاشا نے بات شروع کی، تم نے کبھی محسوس کیا ہماری زندگی کی 99% ضروریات کسی نہ کسی تخلیق کار کے ذہن کی مرہون منت ہیں؟ سوئی سے لے کر بحری جہاز تک کوئی بھی ایجاد اٹھا لو، انسان نے انسان کی سہولت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ بس ایک زیادتی ہو گئی کہ ان سب آسائشوں کے حصول کو کاغذ کے چند ٹکڑوں سے منسلک کر دیا، جسے ہم آج کل پیسہ کہتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اور شاید جہاں سے پیسے کا عمل دخل شروع ہوتا ہے وہیں سے تخلیق کے عمل کا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ تخلیق یا کریٹیویٹی خود کو غلطیاں کرنے کی اجازت دینے کا دوسرا نام ہے، جبکہ آرٹ انہی غلطیوں میں سے کسی ایک کو جاری رکھنے کو کہتے ہیں۔ نتاشا نے غور سے میری جانب دیکھا، ایک بات کہوں اگر برا نہ مانو تو؟ تمہارا یہ حلیہ اور تمہاری باتیں آپس میں بالکل میچ نہیں کرتی، یہ کیا معمہ ہے؟ میں مسکرایا، اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ باتیں مجھے یہ حلیہ اختیار کرنے کے بعد ہی سمجھ آئی ہیں تو آپ مزید الجھ نہ جائیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے اور راحیل صاحب کے درمیان صلح کی کوئی گنجائش نہیں؟ میں نے انہیں ایک بے حد نفیس انسان پایا ہے، اور یقیناً وہ آپ سے شدید محبت بھی کرتے ہیں۔ نتاشا نے گہرا سانس لیا، صلح وہاں ہوتی ہے جہاں جھگڑے کی کوئی بنیادی وجہ بھی ہو، اور یہ بھی سچ ہے کہ راحیل جیسا عمدہ اور نفیس انسان بڑی مشکل سے میسر ہوتا ہے۔ مجھے اس کی محبت پر کوئی شک نہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی یہ سچ ہے کہ ہم دونوں جدا ہو رہے ہیں۔ ہماری بیٹی یعنی ابھی بہت چھوٹی ہے، لہذا ہم یہ بھی طے کر چکے ہیں کہ وہ شروع میں کچھ عرصہ میرے ساتھ رہے گی، اور جب وہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائے گی تو آخری چناؤ اس کے ہاتھ ہی میں ہوگا۔ نتاشا نے جتنی بار اپنا گھر ٹوٹنے کا ذکر کیا تھا، میں نے ان کی آنکھوں میں ایک خاص دکھ کی لہر محسوس کی تھی۔ مشرق ہو یا مغرب، رشتے ٹوٹنے کی چبھن شاید یکساں ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں شاید یہ بہت ذاتی سا سوال ہوگا، لیکن کیا میں اس جدائی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ نتاشا نے کچھ دیر توقف کیا، پھر ان کی آواز یوں سنائی دی جیسے وہ ساحلوں سے پرے بیٹھی ہوں، وفا، ہماری جدائی کا سبب وفا ہے۔ میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، لیکن چپ رہ کر انہیں خود کو مجتمع کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جو بات میں تمہیں اب بتانے جا رہی ہوں، جانے اس کے بعد تمہارے دل میں میرے لیے رتی برابر بھی عزت رہے گی یا نہیں۔ ہمارے مغرب میں آپس میں ہم آہنگی نہ ہونے پر گھروں کا ٹوٹ جانا ایسی کوئی معیوب بات نہیں رہی، بلکہ اب تو کسی بندھن کے تکلف کو ہی ترک کر دیا گیا ہے۔ لیکن میں نے ایک مشرقی مرد سے محبت کے بعد شادی کی تھی، اور اس کی ہر روایت کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنے کی قسم بھی کھائی تھی۔ پھر نہ جانے یہ تیسری درانداز محبت کہاں سے ہمارے درمیان کی دیوار بنتی گئی۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے دیگر لوگوں کی طرح ایک بے راہ رو مغربی عورت نہیں سمجھو گے۔ سچ یہ ہے کہ میری وفا مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں راحیل کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی سوچوں کے دروازے کسی اور کے تصور پر واہ کروں۔ میں نے اسی لمحے راحیل کو بتا دیا تھا کہ شاید میں کسی اور کی کشش کا شکار ہو رہی ہوں، اور یہ راحیل ہی کا اعلیٰ ظرف ہے کہ اس نے 8 سالہ رفاقت اور شدید محبت کے باوجود فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دیا. ہم دونوں ہی محبت میں تجدید وفا کے قائل نہیں ہیں, اور پھر وہ وفا ہی کیا جسے تجدید کی ضرورت پڑ جائے. ہمارے مغرب میں آپس میں ہم آہنگی نہ ہونے پر گھروں کا ٹوٹ جانا ایسی کوئی معیوب بات نہیں رہی, بلکہ اب تو کسی بندن کے تکلف ہی کو ترک کر دیا گیا ہے. لیکن میں نے ایک مشرقی مرد سے محبت کے بعد شادی کی تھی اور اس کی ہر روایت کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنے کی قسم بھی کھائی تھی. پھر نہ جانے یہ تیسری در انداز محبت کہاں سے ہمارے درمیان کی دیوار بنتی گئی. مجھے امید ہے کہ تم مجھے دیگر لوگوں کی طرح ایک بے راہ رو مغربی عورت نہیں سمجھو گے. سچ یہ ہے کہ میری وفا مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں راحیل کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی سوچوں کے دروازے کسی اور کے تصور پر واہ کروں. میں نے اسی لمحے راحیل کو بتا دیا تھا کہ شاید میں کسی اور کی کشش کا شکار ہو رہی ہوں, اور یہ راحیل ہی کا اعلیٰ ظرف ہے کہ اس نے 8 سالہ رفاقت اور شدید محبت کے باوجود فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دیا. ہم دونوں ہی محبت میں تجدید وفا کے قائل نہیں ہیں, اور پھر وہ وفا ہی کیا جسے تجدید کی ضرورت پڑ جائے. میں سمجھتی ہوں کہ جب محبت فرسودہ ہو کر دامن چھڑانا چاہتی ہے تب وفا اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے اور محبت کو اس کا راستہ بدلنے نہیں دیتی. 99% کیسز میں جیت وفا ہی کی ہوتی ہے, لیکن افسوس میرا مقدمہ 100واں تھا. میں چپ کر کے نتاشا کی بات سنتا رہا. انہیں دل کا ابار ہلکا کرنے کے لیے کسی اچھے سامنے کی ضرورت شاید بہت عرصے سے تھی. ان کی کہانی بھی ہر محبت کی کہانی کی طرح ان کی پہلی ملاقات سے شروع ہوتی تھی. راحیل اور نتاشا کی ملاقات پیرس کی ایک نمائش میں ہوئی تھی, جہاں راحیل پاکستان سے اپنے ادارے کے ملبوسات کی تشہیر کے لیے آیا ہوا تھا. راحیل کی شاندار شخصیت, متانت اور سمجھداری کے امتزاج نے جلد ہی مشکل پسند اور سچی نتاشا کے دل میں گھر کر لیا. خود نتاشا اٹلی سے فیشن ڈیزائننگ کے کورس کے لیے پیرس آئی ہوئی تھی. 2-4 ملاقاتوں ہی میں سارے پیمان بن چکے تھے تو راحیل نے اپنے گھر والوں سے فون پر نتاشا کی بات کروائی, کیونکہ وہ اپنی ماں کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا. ماں نے بیٹے کی آواز میں جھلکتی خوشی کو مستقل کرنے کا اندیا دے ڈالا اور نتاشا راحیل کی ہو گئی. دونوں کا شعبہ ایسا تھا کہ انہیں فرانس اور پیرس ہی سب سے زیادہ جچتا تھا, لہذا رہائش وہیں رکھی گئی. ان کی اکلوتی بیٹی اینی کی پیدائش بھی پیرس ہی میں ہوئی تھی. 7 سال یوں پر لگا کر اڑ گئے کہ دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا. ہاں بس دونوں میں کبھی ہنستے کھیلتے اختلاف ہوا بھی تو صرف اس بات پر کہ راحیل محبت کے حصول ہی کو محبت کی معراج سمجھتا تھا, جبکہ نتاشا اس حاصل پن کو صرف ایک ابتدا, وہ محبت کے جنوع کے سرد ہونے کو منافقت کے طور پر لیتی تھی. اور یہی شاید راحیل سے کچھ چوک ہو گئی اور فرحاد ان کی زندگی میں داخل ہو گیا. فرحاد ایک ایرانی مصور جس کی تصویروں کی نمائش پیرس کی ایک بہت بڑی آرٹ گیلری میں لگی ہوئی تھی, اور نتاشا کے لاکھ اسرار کے باوجود راحیل نے گھر پر اینی کے ساتھ کھیلنے کو ترجیح دی. جبکہ اس سے قبل راحیل اور نتاشا ایک ساتھ ہر تقریب میں نہ صرف شرکت کرتے بلکہ واپس آ کر ہفتوں ان فن پاروں پر بحث کر کے اپنے خیالات بھی بانٹا کرتے تھے, لیکن اس بار نتاشا کو مجبوراً تنہا ہی نمائش دیکھنے جانا پڑا. شاید کچھ انہونیاں صدا ہی سے ہماری طاق میں ہوتی ہیں. وہ تصویریں بھی کچھ یوں ہی تھیں, ایک حادثے کی طرح اچانک اور فن کا ایک عظیم شاہکار. نتاشا پینٹنگز میں کچھ ایسی کھوئی کہ خود اپنا آپ ہی بھولتی چلی گئی. کتنا درد, کتنی پیاس, کیسی گہری کسک تھی ہر تصویر میں. روح میں سے روح نچوڑ لینے والی تاثیر لیے ان رنگوں نے گیلری میں سب ہی کو مبہوت کر رکھا تھا. اور پھر نتاشا کی نظر فرحات پر پڑی. وہ کسی شخص کو اپنی کسی تصویر کا عنوان بتا رہا تھا. کھوج, اس تصویر کا عنوان کھوج ہے, لا حاصل کی کھوج. یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی اپنے کسی نہایت عزیز اور اس پیارے کے لیے چھلنی میں پانی بھر کر لے جانے کی ناکام کوشش کر رہا ہو جو اسی کے سامنے شدید پیاس سے دم توڑ رہا ہو، یا میدان جنگ میں پیاس سے تڑپتے جان دیتے سپاہ سالار کے لیے اس کے کسی وفادار سپاہی کا اپنی ہتھیلیوں کے پیالے میں دو گھونٹ پانی لے کر بھاگنا۔ بس کچھ ایسا ہی بیان کرنے کی کوشش کی ہے میں نے اس تصویر میں۔ نتاشا خاموشی سے فرحات کی بات سنتی رہی، اور یہی وہ ابتدا تھی جس کی انتہا آج میرے سامنے کاسا بلانکا کے عرصے پر موجود تھی۔ شروع کے چند ہفتے تو نتاشا کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کشش فرحات کے فن کی ہے یا شخصیت کی۔ وہ راحیل کو بھی اگلے ہفتے نمائش دکھانے لے گئی، اور راحیل نے بھی فرحات کے فن کو خوب سراہا۔ خود فرحات اس بات سے ہمیشہ بے خبر رہا کہ انجانے میں وہ کسی کے اندر ہونے والی کتنی بڑی ٹوٹ پھوٹ کا ذمہ دار ہے، کیونکہ نتاشا نے کبھی اسے کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ نتاشا اس لیے بھی شدید الجھن میں تھی کیونکہ اس کے پاس بظاہر ایک اور محبت میں مبتلا ہونے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں تھی۔ لیکن کیا کبھی محبت کو کسی وجہ کی ضرورت رہی ہے؟ کیا محبت کسی عمر کی مرہون منت ہوتی ہے؟ نہیں، دل کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے کہ دل کب کسی کا دوست ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کیسٹ نمبر 14 اپنے اختتام کو پہنچی۔ بقیہ ناول سننے کے لیے کیسٹ نمبر 15 لگا لیجیے۔ ہماری صوتی کتب کی کاپی بنانا قانوناً جرم ہے۔ اگر صوتی کتابوں کے بارے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر 2253803 یا پی او باکس نمبر 1652 پر محمد منیب سے رابطہ کریں۔